سفیر حسین ہوں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے قرار فرمایا ہے, سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنے والوں میں سے قرار فرمایا ہے, کربلا کی شہادتوں کی پہلی شہادت کی یاد میں پہلے شہید حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی یاد میں اور اس شہادت کے ذکر کے لیے مجلس منعقد ہے, اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں کربلا کے مجاہدوں کا ثواب نصیب فرمائے, ان شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرمائے, ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. پروردگار عالم نے ہر مناسبت کے اندر کوئی نہ کوئی درس, کوئی نہ کوئی پیغام اپنے دین کے ماننے والوں کے لیے قرار دیا ہے. اس خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ مختلف بہانوں سے, مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے. یوم عرفہ, شب قدر اور مختلف مواقع خداوند متعال کی ذات میں کوئی تبدیلی ایجاد نہیں کرتے. اگر آج مثال کے طور پر شب عرفہ ہے, کل روز عرفہ ہے, خداوند متعال کی ذات میں عرفے کی دن کی مناسبت سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن خداوند متعال نے ہم انسانوں کو ایک مقام تک پہنچانے کے لیے, ایک جگہ تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ قرار دیا ہے. اور اس شہادت کو خدا تعالیٰ نے گویا یوم عرفہ کے ساتھ قرار دیا ہے. جو نکات عکس کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اندر ایک بہت باریک سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کربلا کی شہادتوں کی پہلی شہادت ہے, امام کی راہ میں چلنے والے مجاہدوں میں سے ایسے مجاہد کی شہادت ہے جو تمام مجاہدوں سے علیحدہ ہو کر شہید ہوا, اور وہ عرفے کے دن. کیا پیغام ہے اس کے اندر, کیا درس ہے؟ تو پیغام کے طور پر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر کوئی سید الشہداء کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اسے عرفے کی معنویت کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اگر معنویت کا ایک خاص انداز اس کے اندر نہ ہو وہ کربلا کے راستے پر چلنے کے قابل نہیں بن سکتا. لہذا سید الشہداء نے بھی یہ کیا, روزے عاشور قربانی دینے سے پہلے دشمنوں سے مہلت مانگی اور مہلت میں فرمایا کہ ہمیں نماز اور قرآن کریم سے عشق ہے. گویا اگر کوئی چاہتا ہے کہ عاشور کے دن سید الشہداء کے ہمراہ شہید ہو, اس کو اپنے اندر ایک خاص معنویت کو ایجاد کرنا پڑے گا جو قرآن کریم اور نماز کے ذریعے سے ممکن قرار پائے گا. یہ ایک درس شہادت اور درس عبادت. بحمداللہ رب العالمین, خدا متعال نے سید الشہداء کی محبت کو, شہادت کی طلب کو ہم لوگوں کے اندر قرار دے دیا. بحمداللہ رب العالمین, جہاں کہیں بھی سید الشہداء کا ذکر ہے یہ نام ہی ہمیں شہادت کی طلب کرنے کے لیے, سکھانے کے لیے کافی ہے. لقب سید الشہداء, شہداء کے سردار, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی رہتی دنیا تک چاہتا ہے سید الشہداء کے قافلے میں شامل ہو, اسے چاہیے شہادت طلب کرے, اسے چاہیے شہادت کے راستے کو اختیار کر لے. اگر شہید ہو گیا تو اس گروہ کے اندر شامل ہو گیا جس کے سردار سید الشہداء خود امام حسین. نہ بھی شہید ہوا تو خدا متعال فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات, خدا متعال جزا کو نیت کے حساب سے دے گا. تو اگر کوئی واقعا شہادت کی طلب کے ساتھ زندگی گزارے, شہید ہو تب بھی سید الشہداء, اور شہید نہ بھی ہو اور واقعا طلب ہو تو امام حسین کے ہمراہ انشاءاللہ. لیکن اس کام کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کی خاص سطح اس کو چاہیے ہوگی. اس مناسبت سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو ہم نے عرض کیا کہ عبادت کی اور معنویت کی ایک خاص حد ہمیں چاہیے ہوگی تاکہ ہم سید الشہداء کے ہمراہ شامل ہو سکیں, اور کل مثال کے طور پہ عرفہ کا دن ہے, آپ اس معنویت کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہوں گے, کل کے جیسے دن میں یا اس معنویت میں سے چاہیے کیا ہے. مثلا کل آپ دعائے عرفہ پڑھنے کی کوشش کریں گے, الحمدللہ رب العالمین, جیسا کہ میں مقرر عرض کرتا ہوں پہلے کم تھا ان معاملات کی طرف توجہ ہونا, الحمدللہ رب العالمین اب توجہات لوگوں کی زیادہ بڑھ رہی ہیں, لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں. صرف ایک فرق سمجھ میں آتا ہے, بعض اوقات کسی علاقے کے اندر, کسی ملک کے اندر ظاہر کی چیز آ جاتی ہے, باطن کی آتے آتے دیر لگتی ہے, اور اگر وہ باطن نہ آئے تو بعض اوقات وہ ظاہر نقصان دہ لگنے لگتا ہے, بعض اوقات نقصان دہ ہو جاتا ہے. میں دنیا سے مثال عرض کروں, جیسے مثلا ہمارے ملک میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. شب شہادت حضرت مسلم بن عقیل, حضرت مسلم بن عقیل کی ذات کے احترام میں درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. عرض کر رہا تھا جیسے ہمارے ملک کے اندر, جیسی میں نے ملک کا لائٹ چلی گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں صحیح وقت پہ گئی ہے. ہمارے ملک میں کچھ وسائل آ گئے ہیں, ان کا کلچر نہیں آیا ابھی. ٹریفک آ گئی ہے, ٹریفک کا کلچر نہیں آیا. گاڑیاں آ گئی ہیں, گاڑیوں کے پیچھے جو کلچر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. اور مجھے یاد آتا ہے کسی ڈرائیور نے مجھ سے کہا تھا کہ سڑکیں چوڑی کرنے سے ٹریفک صحیح نہیں ہوگا, جب تک ڈرائیور ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے ٹریفک صحیح نہیں چلے گا, ان کو رسپیکٹ کرنی پڑے گی ایک دوسرے کی. تو کبھی چیز آ جاتی ہے, کلچر نہیں آتا ہے, تو وہ چیز خود بعض اوقات مشکل میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر ٹریفک کا کلچر آئے تو بہت ہی اچھا ہے, انسان کی زندگی میں اچھا نہیں ہے, ادھر سے ادھر جانے میں آسانی ہے. لیکن اگر کلچر نہ آئے, صرف گاڑی آئے, تو بہت بڑا مسئلہ, بہت اوقات مسئلہ بن جاتا ہے. اب الحمدللہ رب العالمین خدا کا شکر ہے ہمارے معاشرے کے اندر عبادات پہ دعاؤں پہ توجہ شروع ہوئی ہے. صرف ہمیں ایک بات پوچھنی پڑے گی, ان دعاؤں کے پیچھے کیا چاہیے, ان عبادتوں کے ذریعے چاہیے کیا ہے. اچھا میں کیوں عرض کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہی ہو جائے جو ٹریفک کے معاملے میں ہوا ہے, ظاہر آ جائے باطن نہ آئے, ظاہر آ جائے لوگوں کو پتہ چل جائے ہاں بھائی دعا پڑھنی چاہیے, کلچر بن جائے کہ ہاں بھائی دعا عرفہ, ہر کوئی کسی سے پوچھا تم کہاں پڑھو گے وہ بتاتے ہیں میں وہاں نہیں بھی پڑھتا ہوں تو بتایا کہ میں وہاں جاؤں گا, کہیں نہ کہیں تو جانا پڑے گا, پبلک کے سامنے بے عزتی ہے کہ بالآخر کیوں نہیں گئے تم. لیکن اگر نہیں روح آئی پھر کیا ہوگا, پھر یہ سمجھتا رہے گا میں بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہوں, یہ اپنے آپ کو سمجھتا رہے گا میں کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں, کیوں سارے کام میں نے کیے اور اس روح میں سے نہیں آیا, تو درحقیقت کچھ بھی نہیں ہوا پھر تو. تو ہمیں اور آپ کو فوراً دیکھنا پڑے گا بھائی ہونا کیا ہے. مثال کے طور پہ کل یوم عرفہ ہے, آپ دعا پڑھیں گے کیا کرنا ہے اس کے اندر, تو میں دو طریقے بتا دیتا ہوں. اس طرح سے ہو سکتا ہے, درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا مثال کے طور پہ کوئی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہوتا ہے, لوگ پڑھانے والے پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے, دعا لمبی ہوتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کتنے صفحے رہ گئے ہیں, آیا واقعاً دعائے عرفہ اس طرح سے پڑھنی ہے. برا نہیں ہے یہ آدمی گھر میں بیٹھا رہتا یہ بھی نہ کرتا نہ آتا کسی جگہ کے اوپر, اس سے بھی محروم رہ جاتا. میں سوچتا ہوں اس کا بھی ایک فائدہ ہے, کم از کم گھر میں بیٹھا رہتا تو اس سے بھی محروم رہ جاتا. کس سے محروم رہ جاتا کہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہے, وہاں بیٹھا ہے جہاں کچھ لوگ صحیح عبادت کر رہے ہوں گے, فائدہ ہے اس کا بھی, بعض اوقات ظاہر کا بھی فائدہ ہوتا ہے. بہت بڑے ایک عارف گزرے ہیں علامہ قاضی طباطبائی نام کر کے, جو محمد حسین طباطبائی المیزان کے مصنف تھے, ان کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے, عراق میں ہوتے تھے, علامہ قاضی طباطبائی نام کر کے امام خمینی ان کو کہتے تھے یہ توحید کا پہاڑ ہے, اتنا ریگارڈس دیتے تھے ان کو, کہتے تھے توحید کا پہاڑ ہے, کو ہی از توحید از, اس طرح کہتے تھے. یہ جو توحید کا پہاڑ ہے اس نے, انہوں نے بہت سارے علماء ایسے تربیت کیے, اہل عرفان ایسے تربیت کیے, ان میں سے ایک ایک آدمی خود اپنی جگہ ایک پہاڑ بن گیا, اتنے بڑے بڑے لوگ تربیت. علامہ قاضی کے تربیت یافتہ میں سے ایک آغا بہجت تھے, اور وہ آغا بہجت خود اتنی بڑی شخصیت بن گئے, اب ان کے استاد کیا ہوں گے آپ خود سوچ سکتے ہیں. علامہ قاضی طباطبائی, قاضی طباطبائی نے بعض اوقات اہل عرفان کے لیے کچھ نصیحتیں کرتے تھے, اہل عرفان کے لیے کچھ نصیحتیں کرتے تھے, تو دو نصیحتیں مجھے یاد آتی ہیں, ان میں سے ایک میں ایسا تھا کہ علامہ قاضی صاحب صبح ہی صبح فجر سے پہلے امیر المومنین کے روضے کی طرف جا رہے تھے, تو اس زمانے میں آغا محمد حسین طباطبائی المیزان کے مصنف کم عمر تھے, تو وہ اپنے مدرسے سے نکل رہے تھے امیر المومنین کے روضے کی طرف جانے کے لیے کہ وہاں جا کے نماز شب پڑھیں گے, تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خاندان کا بچہ صبح صبح اٹھ رہا ہے نماز شب کے لیے امیر المومنین کے روضے جا رہے, بڑے خوش ہوئے, نزدیک آئے اور علامہ طباطبائی سے کہا جو اس وقت جوان تھے, کہا دیکھو بیٹا دنیا چاہیے نا نماز شب پڑھو, آخرت چاہیے نماز شب پڑھو, نماز شب پڑھو, دنیا چاہیے نماز شب پڑھو, آخرت چاہیے نا پھر بھی نماز شب پڑھو, یہی پڑھو. علامہ طباطبائی نے پکڑ لیا ہوگا اس معاملے کو, بتائے دنیا اور آخرت دونوں مل گئی. اتنا وقت ہو گیا ان کو فوت ہوئے ہوئے, ہم ان کا نام احترام سے لے رہے ہیں, کہاں بیٹھ کے احترام سے لے رہے ہیں, کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے, کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. ابھی بھی قم میں جن قبور پہ جا کر انسان کو تازگی احساس ہوتی ہے کہ ہاں یار اس خبر پہ تو آنا چاہیے تھا, ان میں سے ایک علامہ طباطبائی کی ہے, ساتھ شہید مطہری کی بھی ہے, شہید مطہری علامہ طباطبائی کے شاگرد تھے. علامہ قاضی طباطبائی نے ایک نصیحت یہ کی, ایک اور نصیحت مجھے یاد آتی ہے, کسی نے کسی پتہ نہیں کچھ پوچھا یا انہوں نے خود فرمایا, تو اس میں کہا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے اور معنوی مقام تک نہ پہنچے تو بعد میں بڑا سخت لکھا ہوا تھا, ابھی اتنا سخت ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہتا ہے کہا جاتا, لیکن میں صرف ایسے ہی کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا اس میں لکھا تھا میرے منہ پہ تھوک دے. اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ اول وقت نماز پڑھے, جیسے ہی وقت داخل ہوا نماز پڑھے, اول وقت نماز پڑھے نہ معلومی مقامات پر پہنچے میرے منہ پہ توک دے کر. اس کے بعد ایک اور بڑی عجیب بات لکھی تھی, کہنے لگے اگر دل سے نہ بھی پڑھ پائے نا, اتنا ہی کر لے کہ اول وقت پڑھے تب بھی نصیب ہو جائے گا. بس اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں بھائی یہ جو میں نے نماز پڑھی اس میں تو توجہ ہی نہیں دے پایا میں, تو انہوں نے اس میں آخر میں لکھا تھا کہ اگر توجہ نہ بھی دے پائے اتنا ہی کر لے کہ اول وقت نماز پڑھ لے تو معنویات پہ پہنچ جائے گا, ظاہر میں بھی کر لے تو معنویات پہ پہنچ جائے گا. بڑی بات ہے, ورنہ ہم تو یہ ڈرتے رہتے ہیں بھائی اگر ظاہر پہ رہ گئے باطن پہ نہیں پہنچے تو کچھ نصیب نہیں ہوگا, نہیں وغیرہ کچھ چیزوں میں نصیب ہو جاتا ہے. اسی طرح جو اول وقت کی ریکمنڈیشن ہے, یہ امام خمینی کے ایک استاد ہوتے تھے اور ان کے لیے امام خمینی واحد آدمی ہے جس کے لیے امام خمینی لکھتے تھے عارف کامل. جو ہمارے یہاں بازاروں میں ادھر ادھر لکھا ہوتا ہے نا پورے پیر کامل اور فلاں فلاں, ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں, تو رائٹر نے لکھ دیا بہت سارے القاب, تو بیچارہ وہ جو لکھائی لکھنے والا ہوتا ہے نا وہ بنا کے لکھ دیتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ کچھ تو لکھنا تھا نا میں نے لکھ دیا ہے. اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے پیر کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے, پیر و مرشد ہوتا کیا ہے. تو وہ جو پینٹر ہوتا ہے وہ بیچارہ دو چار چیزیں ڈال دیتا ہے, جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات مجلسوں کے ایڈ لگاتے وقت نا وہ دو چار چیزیں علامہ کے آگے لکھ دیتے ہیں, فخر ملت فلاں فنوں. وہ بیچارہ پینٹر کہتا ہے خالی خونی نام لکھنے سے بہتر ہے چار پانچ چیزیں لکھ دیتا ہوں, بعد میں وہی مشہور ہو جاتی ہیں. ایسا بھی ہو جاتا ہے ہمارے یہاں. مجھے یاد ہے ایران میں ایک دو علماء تھے, وہ ان سے کہیں تذکرہ ہوا کہاں کے, وہ کہنے کہ ہمارے کسی دوست نے بتایا ہندوستان کا, تو اس نے کہا اچھا وہاں جہاں سب کے نام کے آگے لمبے لمبے القاب لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ علامہ امام خمینی تو ایسے نہیں کریں گے نا. امام خمینی ایک آدمی کو صرف پوری دنیا کے اندر ایک آدمی کو کہتے تھے عارف کامل. عارف کامل آیت اللہ شاہ آبادی, آیت اللہ شاہ آبادی شہر رائے میں حضرت شاہ عبدالعظیم کے مقبرے کے تھوڑے فاصلے پر آیت اللہ شاہ آبادی کا مقبرہ. بڑی عظیم الشان شخصیت, بہت عجیب و غریب شخصیت. پتہ نہیں کیوں اردو زبان میں ان علماء کے بارے میں تذکرے نہیں ہیں, بہت کم ہیں, جبکہ بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہے یہ, بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہے. میں بعض اوقات صرف ان حضرات کے نام لینے کی خاطر ان کا نام مجلس میں لیتا ہوں, مجھے پتہ چلتا ہے اس سے برکت آتی ہے. اور پتہ نہیں کیوں اردو میں ان کی زندگی کے اوپر لوگوں نے کام نہیں کیا ہوا یا مثلا مشہور نہیں ہوا ہوا, بہرحال کوئی کر ڈالے گا انشاءاللہ. تو آیت اللہ شاہ آبادی سے کسی نے پوچھا دکانداروں نے, میں اس کو پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, چند منٹ نماز اول وقت کے اوپر گفتگو کر لوں پھر تمام کرتا ہوں. آج درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مقرر تو یقیناً بہت ساری باتیں ہیں تو یہ بھی مقرر ہو جائے گا. تو آیت اللہ شاہ آبادی کے پاس دکاندار آئے, وہ ان کا وہ ایک بازار کے اندر نماز پڑھاتے تھے, ایک بازار تھا مشہور تھا, معذرت چاہتا ہوں آپ سے, غلط خواتین کا بازار مشہور تھا وہ. تو کسی نے کہا کہ اگر آپ یہاں بندوں کو صحیح کر دیں نا تو اس کا مطلب ہے پورے عالم اسلام کو آپ صحیح کر لیں گے. تو کہیں گے ٹھیک ہے میں وہیں جاؤں گا. مسجد میں جاتے تھے, اور مسجد میں چاروں طرف دکانیں تھیں, وہاں دکانداروں کے دکاندار ان کی مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, اور یہ ان کو درس وغیرہ دیتے تھے معنویت پہ کام کرو اللہ کے نزدیک جاؤ یہ کرو وہ کرو. ایک دن وہ دکاندار بہت احترام کرتے تھے ان کا, بہت زیادہ احترام کرتے تھے, دیکھتے تھے پاکیزہ آدمی ہے, عجیب آدمی تھے آیت اللہ شاہ آبادی. 50-60 سال پہلے مائکرو فائننس کا کانسیپٹ دیا تھا, 50-60 سال پہلے. ابھی ہم لوگ مائکرو کا لفظ بھی نہیں جانتے ہوں گے میرے خیال میں, 60 سال پہلے کسی کو کیا پتا تھا بھائی مائکرو کیا ہوتا ہے میکرو کیا ہوتا ہے. اس وقت مائکرو فائننس کا انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا. تو وہ جناب علی بازار میں والے جو دکاندار تھے ان کا بڑا احترام کرتے تھے. ایک دن یہ سارے دکاندار کا ڈیلیگیشن ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ حاجی کا آپ ہمیں اتنا ڈانٹتے ہیں اتنا ڈانٹتے ہیں, آپ بھی بتائیں ہمیں کرنا کیا ہے, چلیں آپ جو کہیں ہم کر دیں گے. کیا بولتے ہیں کاروبار چھوڑیں بزنس چھوڑیں سب جائیں طالب علم بن جائیں قوم جا کے, اتنا ڈانٹ پڑ رہی ہے بالآخر کوئی حل بھی تو پتا چلے. انہوں نے کہا نہیں یہ ضرورت نہیں ہے تم اپنا کام کرو. تو کہا پھر آپ جو اتنا کہتے رہتے ہیں معنویت حاصل کرو معنویت حاصل کرو یہ ہم کیسے کریں گے. کہا مجھ سے تین چیزوں کا وعدہ کرو میں تم کو وعدہ کرتا ہوں معنویت ملے گی, بہت دفعہ دہراتا ہوں. کیا تین چیزوں کا وعدہ کرو. تو وہ دکاندار تھے تو جلدی جلدی عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پہلا وعدہ تو یہ کرو کہ خمس سال سال کا نہیں نکالو گے, خمس مہینے مہینے کا نکالو, مہینے مہینے حساب کرو خمس نکالو, یہ انہوں نے کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر کوئی دکاندار آیا اجنبی تمہارے بازار کے اندر، دھوکہ نہیں دو گے، اپنا کم سے کم مارجن رکھ کے قیمت سستی کر دو، مارجن کم کر دو، مثلا کم سے کم پہ جس پہ تمہارا چل جائے کام وہ رکھو، باقی دے دو، چاہے جاننے والا ہو چاہے نہ جاننے والا ہو. مثلا اگر کوئی جاننے والا ہے آپ اس سے زیادہ مارجن لیں گے تو دے گا ہی نہیں، کسی اور دکان پہ چلا جائے گا. نہ جاننے والے سے لیتے ہیں نا لوگ، کیا کہتے ہیں جو مشہور ہے، کہتے ہیں نہ کوئی دوست آ رہا ہے نہ کوئی رشتہ دار، کیا کہتے ہیں بیوقوف آ رہا ہے رشتہ دار جس سے کمایا جائے، تو جس بیچارے کو نہیں پتا ہوتا اس سے کماتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ جو نہیں بھی جانتا ہوگا اس کو بھی تھوڑا سا مارجن رکھ کے بیچو گے، الٹی سیدھی حرکت کوئی نہیں کرنا. کہا ٹھیک ہے سر. تیسری بات کیا تھی؟ اول وقت اذان کی آواز آئے دکانیں چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ. بس کہنے لگے مجھ سے تین وعدے کرو، اگر تم نے یہ کر لیا نا میں تم کو وعدہ کرتا ہوں تم لوگوں کو معنویت مل جائے گی. اس وعدے کا اثر کیا ہوا؟ ان میں سے ایک دکاندار کا واقعہ بہت مشہور ہے. وہ دکاندار کسی اور جگہ کے اوپر نماز پڑھنے گیا، بیچارہ کہیں اور نماز پڑھنے گیا، تو اس نے دیکھا کہ مولانا صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے تکبیرۃ الاحرام کی کہی اور جا نماز چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. پھر تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا واپس آئے، رکو میں چلے گئے، رکو میں گئے اٹھے پھر کہیں اور چلے گئے. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مولانا صاحب بار بار کچھ کہیں اور کیوں چلے جاتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھائے ڈھنگ سے، آواز آتی رہتی تھی وہ غائب ہو جاتے تھے. تو جب نماز ختم ہو گئی تو وہ بندے خدا ان کے پاس گیا، کہنے لگا مولانا آپ کے پیچھے نماز پڑھی، عجیب نماز پڑھائی آپ نے، دو منٹ بیٹھتے ہو تین منٹ باہر چلے جاتے ہو. تو اس مولانا کا چہرہ اتر گیا. اس نے کہا میں تو کہیں نہیں گیا، میں تو ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھائی ہے. تب اس کو پتہ چلا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، یہ روح دیکھ رہا ہے، یہ روح دیکھ لیتا ہے کہ یہ روح کے ساتھ نماز نہیں پڑھا رہا ہے، جسم کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے. نماز پڑھائی تکبیرۃ الاحرام کی، پھر کچھ اور سوچنے لگا، تو اس نے ایسے دیکھا جیسے وہ وہاں سے کہیں اور چلے گئے. تو روح کو دیکھنے لگا تھا بندہ خدا، کون تھا؟ دکاندار تھا. یہ ہم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ پوائنٹ نکل آئے گا. میں جہاں کہیں بھی عرض کرتا ہوں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو کہ کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ہوتا ہے، ایک دو زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات، کہ جو پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں کہتے ہیں چلو تین نہیں تو ایک تو کر سکتا ہوں میں، وہ ایک کر لوں گا، اس کا بھی ثواب ہوگا. دوسرے کہ مجھے بھی یاد آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تین پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اپنی لائف کے اندر، اس کے اوپر عمل کرتے کرنا ہے کسی صورت میں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. بات عرض ہوئی تھی کہ بعض چیزوں کا ظاہر بھی اہم ہے، تو یہ بھی اہم ہے کہ ہاں ٹھیک ہے دعائے عرفہ پڑھی جائے گی، سب لوگ دعائے عرفہ پڑھنے کے لیے جمع ہو جائیں گے، ایک آدمی پڑھ رہا ہوگا دوسرے سن رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ سمجھ ہی لیں گے، کچھ نہ کچھ ثقافت بن جاتی ہے، لوگوں کا کلچر بننے لگتا ہے، یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی کچھ کمانا چاہتا ہے دعائے عرفہ سے پھر کیا کرے، اس کو کیسے حاصل کرے؟ ایک اسٹیپ کیا ہے، ایک آدمی پڑھ رہا ہے دوسرے آدمی سن رہے ہیں، نہ اس کو پتہ چل رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں نہ ادھر پتہ چل رہا ہے میں کیا سن رہا ہوں. ایک یہ راستہ ہے، اس کا بھی اچھا ہے، کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا، کلچر بنتا ہے، میں نے عرض کیا. دوسرا ایک اور کام کیا کرے، کم سے کم یہ تو دیکھ لے میں پڑھ کیا رہا ہوں، کچھ سمجھنے کی تو کوشش کرے. مثال کے طور پر اگر سید الشہداء فرماتے ہیں خدایا میں جسم کے ان ان اعضاء سے تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، کن کن اعضاء کا تذکرہ کیا ہے؟ میں چہرے کے اوپر جتنے اعضاء اردو میں نہیں بیان کر سکتا سید الشہداء نے سارے وہ لکھے ہوئے، اس کی یہاں یہاں تک کی بھاؤں کے، بھاؤں کے اوپر یہ جو جگہ ہے، یہ جو کنپٹی کے اندر ہے، یہ جو یہاں پر ہے، تمام اعضاء سے خدا میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں. پڑھے تو صحیح، پتہ تو چلے کہ بھائی کیا ہوا. بس ایک کیا ہے، ایک وہ عربی میں پڑھ رہا ہے عربی میں سن رہا ہے، نہ اس کو پتہ ہے نہ اس کو پتہ ہے، یا اس کو پتہ ہے اس کو کچھ نہیں پتہ. دوسری صورتحال کیا ہوئی، کچھ پتہ چل گیا کہ بھائی کیا پڑھا ہے، وہ آنکھ اندھی ہو گئی جس نے تجھے نہیں دیکھا، چلو کم سے کم اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ سید الشہداء نے کیا کہا ہے. یہ دوسرا لیول ہے. اچھا آپ کہیں گے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، وہاں جو مجھے کتاب ملنے والی ہے اس میں صرف عربی لکھی ہے، پھر میں کیا کروں، نہیں لکھا اردو ترجمہ تو پھر میں کیا کروں؟ پھر میں اس کے لیے ایک اور عرض کروں گا، آج رات بیٹھ جاؤ، کل عربی سے پڑھ لینا، آج رات ترجمے سے پڑھ لو، پتہ تو چلے گی کیا لکھا ہے. البتہ الحمدللہ اب تو بہت ساری ایسی کتابیں مل جاتی ہیں جن کے سامنے اردو ترجمہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ بھائی اردو میں کیا لکھا ہے. ایک لیول کیا ہوا، عربی عربی ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ. ایک لیول دوسرا کیا ہوا، عربی کا ترجمہ کچھ کچھ پتہ چل گیا ہے، کچھ کچھ پتہ چل گیا سید الشہداء نے کیا کہا. اب میں ایک اور بات پوچھوں گا،
ایسا کبھی ہوتا ہے کوئی دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے, کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں, باقیوں کو سمجھ میں نہیں آتا رو کس بات پہ رہے, کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ روئیں, رونا نہیں آتا, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو رو رہے ہوتے ہیں یہ کیوں رو رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو نہیں رو پا رہے ہوتے یہ کیوں نہیں رو پا رہے ہوتے؟ اچھا اگر نہیں روئے تو کیا ہوا, اور اگر رو لیے تو کیا ہوا؟ دو چار منٹ اس کے اوپر عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان دعاؤں کا ظاہر بھی اچھا ہے, ترجمہ تو اور ہی اچھا ہے. عربی عربی جانتا ہے, ترجمہ نہیں جانتا, کم سے کم بیٹھا ہے, اچھا ہے. عربی کے ساتھ ترجمہ بھی جانتا ہے, چلو کچھ اور اچھا ہو گیا, تھوڑا اور بہتر ہو گیا, لیکن رونا ہونا کچھ نہیں ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعائیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں, یہ کوئی جادو تھوڑی ہے کہ مثال کے طور پر میں نے اگر یہ یہاں سے یہاں تک پڑھ لیا تو اب جادو سے یہ ہونے والا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ان کا ہدف کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, ان کے بہت سارے مقاصد ہیں ان دعاؤں کے. پورا انسائیکلوپیڈیا ہے دعا عرفہ, واقعا اگر کوئی دیکھے پورا انسائیکلوپیڈیا بنتا ہے یہ. لیکن اہم ترین ہدف یہ ہوتا ہے, بندوں کے دل خدا سے کتنے نزدیک ہوئے, دل نزدیک ہوئے یا نہیں ہوئے. مثلا ایک گھنٹہ میں نے دعا عرفہ پڑھی, واقعا للہ اپنے آپ سے پوچھے میرا دل کتنی دیر خدا سے نزدیک گیا تھا, کتنی دیر کے لیے. وہ جو گیا تھا, جو بعض اوقات ایک منٹ ہوگا, بعض اوقات تیس سیکنڈ ہوگا, بعض اوقات پانچ منٹ ہوگا, وہ جو تھا وہ اصلی اچیومنٹ ہے, وہ اصلی اچیومنٹ ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, پوری دعا ہو جاتی ہے کچھ نہیں ہوا, ہلے بھی نہیں. نمازوں کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے, بعض اوقات کئی کئی دن نمازیں چلتی رہتی ہیں, انسان کھٹا کھٹ پڑے جاتا رہتا ہے, ایک توجہ نہیں بنتی, کچھ نصیب نہیں ہو پاتا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بعض اوقات ایسی ہوتا ہے لیٹا ہوتا ہے انسان اور اچانک اس کو یاد آتا ہے خدا ہے, میرا پالنے والا ہے, میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, رونے لگتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس توجہ کا معاملہ ہے. آپ جب کل دعا عرفہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے, تو سب سے زیادہ اس پہ محنت کریں, میرا دل خدا سے کیسے نزدیک ہوگا, کیا کروں کہ مجھے خدا کی یاد آئے, میرا دل خدا سے نزدیک ہو جائے. اچھا ایک بہت اچھا ہوا, ایک دفعہ جمعے کا شاید دن تھا, میں مسجد یثرب کے اندر ایک درس دے رہا تھا جس میں میں نے کہا خدا کو دل سے بلاؤ, پکارو دل سے پکارو. ایک آدمی نماز کے بعد میرے پاس آیا, کہنے لگا مولانا اب یہ بتاؤ یہ دل سے پکارتے کیسے؟ ٹھیک ہے یہ سن, دل سے پکارو, دل سے پکارو, دل اللہ کے نزدیک جائے, یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل یہ سوچیں جیسے میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں, بالکل خدا کے سامنے کھڑا ہوں, جیسے مثلا ایسے جیسے قیامت آ گئی ہے, میں خدا کے منظر میں کھڑا ہوں. اب خدا سے کچھ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے, خدا سے کچھ مانگنا ہے یا نہیں مانگنا ہے, جو کرنا ہے بسم اللہ عرفے کا دینے مانگو, نصیب ہو گیا ہے, اللہ نے گھر سے نکال کے ایک جگہ بٹھا بھی دیا ہے, کیا پتہ میں بازار میں گھومتا رہتا, کیا پتہ میری ہمت ہی نہیں ہوتی. اب تو ہو گیا نا الحمدللہ رب العالمین, خدا نے ایک جگہ پہ لا کے بٹھا دیا, اپنے دل کو خدا کی طرف لے کے جاؤ. اچھا مثلاً فرض کریں ایک آدمی کہتا ہے میں ایک جگہ پہ بیٹھا, میں دعا کے لیے بھی آ گیا, میں نے چاہا میرا دل خدا کی طرف جائے, نہیں جا رہا, اب کیا کروں؟ تو پھر میں اس سے ایک اور بات کہوں گا, وہ یہ کہ اسی بات پر خدا سے کہے کہ خدا دیکھ میں تیرا کتنا پیچھے رہنے والا بندہ ہوں کہ میں یہاں تک آ گیا ہوں لیکن میں تجھے پکار نہیں پا رہا, میرے گناہوں نے مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. کچھ چیزوں میں شیطان بھی پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے. کب پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے؟ جب آپ ایسے کسی کام میں بیٹھے ہوں. باہر ہوتا تو نیند نہیں آتی, جیسے ہی ایسی کسی دعا وغیرہ میں بیٹھے گا اس کو نیند آنے لگے گی. تو آپ کیا کرو, پہلے سے بندوبست کر کے رکھو, آپ کو نیند نہ آئے. پھر اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں رات کا بھی جاگا, صبح کو بھی جاگا, تھکا ہوا ہوں گا, رات دوپہر کو نیند آئے گی مجھے, مت کرو پھر، ایسے کرو کہ دین نہ آئے. ایسا ہمارے پاس روایت موجود ہے، کسی نے پوچھا روزہ عرفہ روزہ مستحب ہے؟ تو بہت مستحب ہے، بہت مستحب ہے، لیکن اگر روزے کی وجہ سے اتنی تھکاوٹ آئے کہ دعا نہ پڑھ سکو تو پھر مت رکھنا. روزے کی وجہ سے اتنی تھکاوٹ ہونے لگے کہ دعا نہ پڑھ سکو تو پھر روزہ مت رکھنا، دعا کو اہمیت دو. تو بھئی اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہوں گے، فرض کریں رات کو آپ دیر سے سوئیں گے، دن میں بھی نہیں سو پائیں گے، تو آپ تین بجے جب مثلاً ایک ڈیڑھ بجے دعا عرفہ کے لیے بیٹھیں گے، اعمال کے لیے بیٹھیں گے، آپ کو تھکاوٹ ہوگی، تو پہلے سے سو تاکہ آپ تیار ہو کے اٹھیں. کیوں؟ اہم معاملہ ہے، زندگی موت کا معاملہ بنتا ہے ایک لحاظ سے. اگر واقعا مجھے ابھی مرنا ہے پھر آخری عرفہ ہوا پھر ہو سکتا ہے. اور کتنی اہمیت ہے اس یوم عرفہ کی، اتنی اہمیت ہے کسی نے شب قدر کے اعمال درک نہیں کیے، نہیں پہنچ سکا، امام کے سامنے پہنچ کر کہا مولا مجھ سے بہت کوتاہی ہو گئی، میں شب قدر کے اعمال نہیں کر سکا. امام نے فرمایا عرفے کا انتظار کرو، روزے عرفے کا انتظار کرو. یہ بڑا ایک دن ہے، بڑا موقع ہے، تو تھوڑی بہت اس طرح کی تیاری بھی کر لیں، مادی تیاری بھی کر لیں. عجیب روایت موجود ہے شب قدر کے لیے، بہت عجیب روایت ہے، نفیس. مثلا اس میں لکھا تھا کہ بیوی اپنے گھر میں بچوں کو رات کو کھانا کم دیتی تھیں اگر شب قدر ہوتا تھا، کہ اگر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو رات کو عبادت نہیں کر سکیں گے. تو مثلا اگر یہ لگتا ہے کہ نہیں اگر میں روزہ رکھ لیا تو میں اتنی کمزوری آ جائے گی پھر میں دعا بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، تو پھر روزہ نہ رکھے. لیکن میں ایک اور بات بتاؤں، کہیں شیطان یہ بھی نہ کرے روزے سے بھی نکلوا دے، دعا بھی نہ پڑھنے دے، تو پھر روزہ رکھ لے. کم سے کم ایک جہاد تو خدا کے سامنے کر لوں کہ بھائی کم سے کم روزہ رکھ لیا تھا، ٹھیک ہے دعا نہیں اچھی پڑھ سکا تو کم سے کم روزہ تو رکھ لیا. کبھی ایسا نہ دونوں سے ہاتھ سے جائے. اور کیا تیاری کریں؟ ایک دو پوائنٹس اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کن کے لیے عرض کر رہا ہوں؟ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے جیسوں کے لیے. دعا پڑھنے بیٹھے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہے، طبیعت مائل نہیں ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا ہوں، تو کیا کروں میں اس کے لیے؟ استغفار کروں، استغفار کروں. تھوڑی دیر دعا سے پہلے استغفار کرنا شروع کروں، کہ خدایا ایسا نہ ہو میرے گناہ مجھے دعا عرفہ سے بھی دور کر دیں، خدایا یہ نہ ہو جائے. یہ خدا ایسا ہے، مجھے جو ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے طالب علمی کی وجہ سے، وہ یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، خدا محبت آمیز لہجے کو بہت پسند کرتا ہے، محبت آمیز لہجے کو بہت پسند کرتا ہے. مثلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے نبی اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، پھر یہ نہیں کہتا ان سے کہنا، نہیں، پھر کہتا ہے اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں. ایک دم سے چینل چینج کر دیا، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو پھر بعد میں یہ کہنا چاہیے تھا نا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا میں ان کے ساتھ ہوں. نہیں، پھر خدا نے کہا نہیں، میں انا الغفور، میں بخشنے والا تمہارے ساتھ ہوں. محبت پسند کرتا ہے. آپ دعا کے لیے بیٹھے ہیں، نہیں آپ کا دل چاہ رہا، خدا سے کہیں خدا میں کتنا بدبخت ہوں، یہاں تک آ گیا ہوں اب بھی دل نہیں چاہ رہا، مجھ پر رحم کر. بالکل وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، میں کہیں پہ پہلے جو دعائے کمیل سنتا تھا اس میں نہیں معلوم کس نے پڑھی تھی، اس میں یہ واقعہ لکھا تھا، بہت نفیس واقعہ، بہت زیادہ دہرایا جاتا ہے. خدا نے متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، گناہگاروں کا اجتماع تھا، کہا ان گناہگاروں سے کہو جب تک فلاں گناہگار نہیں جائے گا میں نہیں بخشوں گا، میں بارش نہیں کروں گا، نماز استسقاء کے لیے آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا تم گناہگاروں کے درمیان ایک گناہگار بیٹھا ہے، خدا اس سے بہت ناراض ہے، جب تک وہ اٹھ کے نہیں جائے گا نا خدا بارش نہیں کرے گا. وہ جو گناہگار تھا اس نے اپنا سر زانوں میں دیا، یوں ہی بیٹھے بیٹھے خدا سے کہا خدا آج تک گناہ کر رہا تھا تو نے میری عزت باقی رکھی، اپنی ستاریت سے مجھے محفوظ کر لیا تھا، آج بے عزت کرنا چاہتا ہے. میں نے کب کہا میں گناہگار نہیں ہوں، میں گناہگار ہوں، آج تک گناہگاری پر بے عزت نہیں کیا تھا، آج بے عزت کرنا چاہتا ہے پوری پبلک کے سامنے. اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ اس نے کہا خدا اگر آج معاف کر دینا میں پھر گناہ نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میری عزت محفوظ کر لے. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کوئی نہیں اٹھا، بارش ہونے لگی. لوگوں نے کہا ہے موسیٰ آپ نبی خدا ہیں، آپ نے کہا تھا ایک گناہ گار اٹھ کے جائے گا پھر بارش ہوگی، کوئی گناہ گار اٹھ کے نہیں گیا. اللہ سے پوچھا خدا ہے کیا ماجرا ہے؟ کہا اب تم لوگوں کی دعاؤں سے بارش نہیں ہوئی ہے، وہ جو میرا گناہ گار بندہ ہے نا اس نے کہا ہے بارش بھیج دے تو میں بارش بھیج رہا ہوں، تم لوگوں کی دعاؤں سے نہیں ہوا اس گناہ گار کے. خدا ہے کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو اتنا گناہ گار تھا کہ تو بے عزت کرنے پہ آیا ہوا تھا، ابھی اتنا اچھا ہو گیا کہ ہماری دعائیں پیچھے اور اس کی دعائیں آگے. کہا خدا نے اے موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہے، توبہ کر لی ہے. توبہ کر لی تو کیا مطلب؟ میں نے صاف کر دیا معاملہ، معاملہ صاف. اور خدا اتنا عجیب توبہ کرتا ہے، بالکل ایسے کر دیتا ہے جیسے نیا، کوئی داغ دھبا بھی نہیں چھوڑتا، کچھ نہیں، سارے معاملے ختم، میرا بندہ ختم ہو گیا معاملہ. اگر دعائے عرفہ پڑھنے بیٹھیں کچھ ہوتا ہے تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے، کوئی علیحدہ معاملہ، کوئی وجہ نہیں ہے بس دل نہیں چاہ رہا ہے، تو پھر خدا سے استغفار کر، توبہ کر. کیا خدا نہیں دینا چاہتا نا؟ نہیں دے، میرے اوپر رحم کر دے، مجھے بخش دے، مجھے نہیں معلوم میں نے کیا کیا گناہ کر ڈالا. خدا کو واسطے دے، غفوریت غفاریت کا واسطہ، غفوریت کا واسطہ خدا ہے، تو بخشنے والا ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ تو جو آپ کے دل میں آئے نا خدا سے نزدیک ہونے کے لیے، اس موقع پر خدا کو بول دیں. مثلا اگر آپ اس دوران میں بولتے رہے، وہ عربی میں جو پڑھنے والا تھا وہ دعا میں آگے چلتا چلا گیا تو کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، یہ زیادہ اہم ہے، آپ کا دل خدا کے نزدیک آئے، یہ زیادہ اہم ہے. جانے تو اس کو تھوڑا سا آگے چل جائے گا، بعد میں آپ اس کو جوائن کر لیجیے گا. اگر دل نزدیک آ جائے خدا سے، یہ ایک ثقافت ہے. بہت سارے گناہ انسان اس وجہ سے نہیں چھوڑتا کہ مثلا قیامت کے دن خدا عذاب کرے گا، اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے خدا سے شرم آتی ہے، خدا سے شرم آتی ہے یہ میں نہیں کر سکتا. میں بہت سارے دیکھے ہیں لوگ، مثال کے طور پر اپنی زندگی میں دیکھتا رہتا ہوں ادھر ادھر، شاید نماز نہیں پڑھتے، فلاں کام نہیں کرتے، اچھے اچھے کام نہیں کرتے، ایک گناہ کوئی ایسا پکڑ لے گا کہہ کہ نہیں یہ نہیں کروں گا، یہ کیوں نہیں کرتا؟ کہتا نہیں بس اس معاملے میں خدا سے ڈرتا ہوں. باقی کیوں کرتا ہے؟ کہتے باقی کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ مجھے سمجھ میں آتا، یہ غلط کام نہیں کروں گا. اچھی بات ہے، خدا کے لیے ایک حیا ہونی چاہیے انسان کے اندر، خدا کے لیے محبت ہونی چاہیے انسان کے اندر. بڑا اچھا ٹائم ہے روزے عرفے کا دن، اس میں خدا سے نزدیک جائیں. اچھا اگر مانگنا چاہیں تو کیا کیا مانگیں؟ مجھے یاد ہے شاید پچھلے سال بھی اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بڑی چیزیں مانگ لیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں گزر جائیں گی زندگی کی، بڑی چیزیں مانگ لیں. مثلا الحمد للہ رب العالمین، یہاں وہ نقشے لگے ہوئے ہیں جو وقت کے امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا کیوں ہوگا، نہیں معلوم، شاید اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کا کیا فائدہ؟ مثلا کوئی جنگ صفین ہو رہی ہو، امیر المومنین کے پاس آئے، جنگ صفین، امام تیاری کر رہے ہیں، دشمن کا لشکر کھڑا ہے، امام کا لشکر یہاں کھڑا ہے، امام کہہ رہے ہیں بس اب حملہ کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، ایک آدمی نزدیک ہے، مولانا امام میری دکان میں آج کل کام صحیح نہیں چل رہا، دعا کریں میری دکان چل جائے، کیا کہیں گے امام؟ ابھی یہاں 30,000 آدمی شہید ہونے والے ہیں اور تجھے کس بات کی پڑی ہے میری دکان چلے گی یا نہیں چلے گی؟ میں دعائے عرفہ کے اندر بیٹھوں، میں کہوں وقت کے امام سے اے مولا میرے امام، میری دکان کا معاملہ ہے، میری جاب کا معاملہ ہے، میرا یہ میرا وہ کہیں گے تم نہیں دیکھ رہے دشمنان حق اہل حق سے لڑنے کے لیے کہاں تک پہنچے میں، تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، تم نہیں دیکھ رہے سامرہ زد میں ہے اس کے لیے نہیں مانگتے، تم نہیں دیکھ رہے کتنے مظلوم شہید ہو گئے ایک سال کے اندر عراق کے اندر سیریا کے اندر، وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، کتنے پاکستان کے اندر شہید ہو گئے، اور تم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہو ہم سے، دینے کو تو دے دیں گے لیکن موقع ہوتا ہے محل ہوتا ہے، انسان بڑی چیزیں مانگے، میں نہیں کہہ رہا نہ مانگے، مانگے وہ بھی مانگ لے لیکن پہلے بڑی چیزیں مانگے، اپنی زندگی کے لیے مانگے، خدا معنویت دے دے، شہادت دے دے، علم دے دے، تقویٰ دے، پرہیزگاری دے، اس طرح کی چیزیں مانگے انسان. اچھا اس کے بعد اسی پوائنٹ کو بالکل اختتام تک لے جاتے ہوئے، اچھا تو نہیں لگ رہا کہ میں ایک کہوں کہ مثال کے طور پر خدا سے بھی کچھ لے دے تو پھر خدا کچھ دے دے گا؟ نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے، خدا لین دین نہیں کرتا ہے، لیکن کیا اچھا نہیں ہے کوئی تحفہ بھی خدا کو دے دے تاکہ خدا کو خوش کر لے؟ روزہ عرفہ میں بیٹھا ہوں کوئی کام کرنے کے لیے، میں خدا کے سامنے دعا مانگنا چاہتا ہوں تو میں ایک اور کام کر سکتا ہوں، خدا کو کوئی ہدیہ دوں، کوئی تحفہ دے دوں؟ کوئی تحفے میں کیا دوں؟ کوئی غلط کام جو کر رہا ہوں وعدہ کروں کہ اب نہیں کروں گا، خدا خوش ہوگا؟ کوئی اچھا کام جو نہیں کرتا تھا اس کا وعدہ کروں خدا آج سے کروں گا، کوئی تحفہ ہو جائے گا؟ کسی بندے کے لیے کچھ کر سکتا تھا، اب تک جانتا تھا کر سکتا تھا، نہیں کیا تھا، خدا سے کہوں میں اب کرتا ہوں، تیرے حضور ہدیہ بھیجو، اپنی طرف سے کچھ بھیجو. الحمدللہ رب العالمین، در رحمت خدا تعالیٰ. اور بہت بڑا معاملہ جو ہم لوگوں کے ساتھ میں، الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، سید الشہداء کی محبت دلوں کے اندر. اکثیر کیمیا، یہ پرانے زمانے کے الفاظ ہوتے تھے، کیمیا اس دھات کو کہتے تھے جس کو کسی کے ساتھ بھی لگا دو نا سونا بن جائے گی. کیمیا پرانے زمانے میں اس دھات کو کہتے تھے جو کسی کے ساتھ بھی لگاؤ سونا بن جائے گی. تو جو علم کیمیا بنا تھا، جس کو بعد میں ہم لوگ کیمسٹری کہتے ہیں، یہ علم کیمیا بنا تھا ایسی دھات بنانے کا علم کہ جس کو کسی کے ساتھ بھی لگا دو تو وہ سونا بن جاتی ہے. سید الشہداء کا نام کیمیا ہے، کہیں بھی واقعاً لگ جائے سونے سے کم کوئی بات نہیں ہے، پھر کیمیا ہے یہ. ہر بیماری کا علاج اکثیر، ہر بیماری کا علاج کہتے ہیں اکثیر، ہر مشکل کا علاج سید الشہداء کا نام. اگر کوئی واقعاً درد کر لے، اس نام کو کرنا کیسے ہے، کہنا کیسے ہے، محبت کیسے کرنی، تو یہ ساری تیاریاں جو ہم کر سکتے ہیں، ان سب کو کر لیں تو پھر کیا نصیب ہو سکتا ہے، نہیں معلوم اس وقت خدا کیا کیا دینے والا ہے. بعض اوقات انسان کسی اچھے زمانے میں ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میرا زمانہ کون سا زمانہ ہے. تو مثلا کوئی 61 ہجرا کی کربلا کے نزدیک بیٹھا ہو، اسے نہ پتا ہو کہ کربلا ہونے والی ہے، تو وہ خدا سے کچھ اور مانگتا رہے، پتہ چلے کربلا ہوگا. اگر یہ زمانہ واقعاً ایسا کوئی زمانہ ہوا تو ہم بڑی چیز مانگنی چاہیے. روزہ عرفہ میں خدا تعالیٰ سے ایسی کوئی چیز مانگنی چاہیے جس میں خدا تعالیٰ نصیب کرے تو ہمارے نصیب کھل جائیں گے. بس ایسی کوئی چیز مانگنی چاہیے، اور سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں مانگے گا خدا دینے والا. تو مثال کے طور پر اگر میں دعا پڑھنے بیٹھوں، میرا دل نہ چاہ رہا ہو، تو میں خدا سے ایک جملوں میں سے ایک جملہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں، خدا ہے ساری زندگی یا حسین اس آس پہ کہا تھا تو ہمیں قبول کرے گا، رد نہ کر رہے، ہم نے ساری زندگی کہا تھا، محبت کو دکھایا. آج شب شہادت ہے حضرت مسلم بن عقیل کی. یوں احساس ہوتا ہے جیسے مرنا مشکل کام نہیں ہے. مجھے سمجھ میں آتا ہے جو شہید ہونے والے لوگ ہیں، شہادتیں ہیں جو اس مقام پر ہوتے ہیں، جیسے حضرت مسلم بن عقیل کا تذکرہ ہے، ان لوگوں کے لیے مرنا مشکل نہیں ہے، مرنا آسان ہے، مرنے سے کوئی خوف بھی نہیں ہے مطلقا. کسی جگہ پر اولاد امیر المومنین، اولاد اصحاب امیر المومنین، اولاد سید الشہداء، اصحاب سید الشہداء، ایک دفعہ بھی کوئی موت کا خوف نظر نہیں آیا، اولاد میں بھی نہیں، اصحاب میں بھی نہیں، کہیں نظر نہیں آیا. اور مسلم بن عقیل کا مقام تو بہت اونچا ہے. سید الشہداء نے لکھ کر بھیجا تھا، کبھی بعض اوقات اچھا ہے ہم یہ باتوں کو یاد کریں. آپ حضرت مسلم بن عقیل کے نام پہ بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، زمین پہ لوگ مسلم بن عقیل کو نہ جانتے ہوں، آسمان پہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ آسمان پہ تو جانتے ہیں. ابھی وہ آسمان والے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ جب دنیا میں لوگ نفسا نفسی میں مشغول ہیں، کچھ مسلم بن عقیل کے چاہنے والے ایک مجلس میں بیٹھے. اللہ کا شکر ہے، کرم ہے مالک کا کہ اس نے ہمیں ان کے غم میں بٹھایا ہوا ہے. مسلم بن عقیل کا مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے امام معصوم لکھ کر بھیج رہے ہیں، یہ میرا مرد اعتماد ہے، میرا بھائی ہے، میرا مرد اعتماد ہے، ثقہ ہوں، میرا اعتماد اس کے اوپر ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا ایک کردار، ایک مقام، میں نے عرض کیا موت سے خوف تو ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن جس انداز میں انسان زندگی گزارتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ انتہائی عجیب ہے۔ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت جو مسلم بن عقیل نے جھیلی ہے، جو دوسروں نے نہیں جھیلی، جو کربلا میں تھے ان کو ایک آسانی تھی، پتہ نہیں یہ لفظ کہنا صحیح ہے آسانی ہے نہیں ہے، ان کو ایک فضیلت تھی، ان کو خدا کی طرف سے ایک لطف ہوا تھا۔ وہ کیا لطف تھا؟ وہ تنہا نہیں تھے، امام حسین برابر میں کھڑے تھے۔ کوئی بڑا ساتھ ہونا تو بہت ساری مصیبتیں جھیلنا آسان ہو جاتی ہیں، انسان کہتا ہے یہ بھی ساتھ ہے۔ مسلم بن عقیل کی جو سب سے بڑی مصیبت تھی نا، وہ غربت، 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 غریب الوطن۔ ایک دفعہ آدمی غریب الوطن ہوتا ہے، چند غریبوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک دفعہ غریب الوطن ہوتا ہے، بیچارہ خود اکیلا ہی غریب الوطن ہوتا ہے۔ مسلم بن عقیل وہ ہیں، سادہ کام نہیں تھا مسلم بن عقیل کا، ایسی جگہ پہ آ جائے جہاں کوئی بھی چاہنے والا نہ رہے، تنہے تنہا ہو جائے، دشمنوں کی زد میں آئے۔ اچھا، اسی میں لوگوں کے جوہر کھلتے ہیں، پھر ان کی صلاحیتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ چند مسلم بن عقیل کے واقعات اس معاملے کے اندر انتہائی عجیب ہیں۔ اور جب مسلم بن عقیل کا تذکرہ کرتا ہوں تو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے اہل بیت کی چاہنے والی خواتین کا بہت بڑا مقام۔ وہ مسلم بن عقیل عشاء کی نماز اکیلے پڑھ کر مسجد سے نکلنے والے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اب جو کوفہ کے اندر کھڑے تو یہ بھی نہیں پتا کون سی گلی کہاں جاتی ہے۔ اس غربت کے عالم میں جب وعدے کرنے والے، خط لکھنے والے، بلانے والے کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، مسلم بن عقیل اکیلے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ وہ مومنہ دروازہ کھولتی ہے، کہتی ہے تمہاری شکل سے لگتا ہے تم حسن نسب کے شریف آدمی، میرے گھر کے سامنے مت بیٹھو۔ عبید اللہ ابن زیاد کے فوجی کوفہ کے اندر گھوم رہے ہیں، اگر ایک اجنبی کو میرے گھر کے سامنے بیٹھا دیکھیں گے میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا صحیح ہے۔ کہا تم ہو کون؟ اب مسلم بن عقیل کیا تعارف کروائیں؟ بس اتنا کہا میں وہ ہوں جس کو خط لکھ کر بلایا تھا، میں غریب الوطن ہوں، میرا وطن نہیں ہے یہ، میں باہر سے آیا ہوا ہوں اور ان سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے سنا، کہا کہیں تو مسلم بن عقیل تو نہیں ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ، مسلم بن عقیل کے اکیلے ہونے کی خبر پردے دار عورتوں کو بھی ہو گئی تھی۔ مرد جانتے تھے، خواتین بھی جانتی تھی مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر اکیلے رہ گئے، لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ لیکن یہ مومنہ عجیب مومنہ تھی، ابھی تو یہ کہہ رہی تھی میرے گھر کے سامنے سے چلے جاؤ کہیں فوجی تمہیں نہ دیکھ لے، جیسے ہی سنا مسلم بن عقیل ہے، کہا مولا میرا گھر حاضر ہے، آپ تشریف لائیں، میرا گھر حاضر ہے۔ سارے خطرے بھول گئی نا یہ خاتون، ابھی تو سوچ رہی تھی کہیں فوجی میرے گھر کے سامنے کسی کو بیٹھے دیکھیں گے تو مجھ سے پوچھیں گے کون ہے، تو کہیں میں دور بھیج دوں اس کو، فوراً کہا میرا گھر حاضر ہے، آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں۔ یہ مومنہ خاتون، ان بی بی کے لیے، ان جیسی بی بی کے لیے میں یہ سوچتا ہوں، یہ کربلا میں نہیں ہے لیکن بی بی زینب کے ساتھ ہیں۔ کربلا میں تو نہیں ہے لیکن ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ۔ اپنے گھر میں بلایا، حضرت مسلم بن عقیل نے شب گزاری، شب کے کسی وقت میں عبادتیں کرتے ہوئے اچانک اس خاتون کو کہا کہ میرا اسلحہ لے کر آؤں، میں تیار ہوں گا۔ کہا مولا آپ یہاں تشریف فرما رہیے، رات کا وقت ہے۔ کہا نہیں، میں گھوڑوں کے نزدیک آنے کی آواز سن رہا ہوں, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے. جنگ کے ماہر بنی ہاشم, بنی ہاشم عرب میں مشہور تھے, فن جنگ میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. امیر المومنین کی نسل کا خون ان کے رگوں کے اندر تھا. کہا میں جنگ میں فوجوں کے نزدیک آنے کی آواز سن رہا ہوں, میرا اسلحہ لے کر آؤ. وہ مومنہ اسلحہ لے کر آتی ہے, دیکھتی ہے مسلم بن عقیل تیار ہو رہے ہیں. کہا اب میں تیرے گھر سے جاؤں گا. کہا مولا گھر سے باہر کیوں جا رہے ہیں, میرے گھر میں کھڑے رہیں, دشمن آئے گا گھر کا دروازہ بند کر لیں گے, میرے گھر کو اپنا قلعہ بنائیں. میں کہوں گا کتنی بہادر ہو گئی یہ خاتون, ابھی تو اتنا ڈر رہی تھی. سید الشہداء کے نام پہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہے, یہ مومنہ خاتون ہے, اس کے جذبات مردوں سے زیادہ اچھے ہیں. کوفہ کے مرد ساتھ نہیں دے رہے تھے, ایک عورت نے ساتھ دے دیا. الحمدللہ رب العالمین, ایسی خواتین کے ہوتے ہوئے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا. کہا میرے گھر کو قلعہ بنائے, جیسے ہی کہا اس نے میرے گھر کو قلعہ بنائے, مسلم بن عقیل, میں نے کہا نا جوہر کھلتے ہیں ایسی حالت کے اندر, فوراً مسلم بن عقیل نے کہا نہیں میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا. جنگی لحاظ سے اچھا مشورہ دیا تھا, قلعہ بناؤ تاکہ لڑنا آسان ہو. کہا میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا اگر دشمن تیرے گھر میں گھس آیا ہے, اگر مجھے مار کر دشمن تیرے گھر میں گھس آئے ہے تو تیرے سامنے غیر مرد آئے میں برداشت نہیں کر سکوں گا. میں کہوں گا مسلم اچھا ہوا شاب غریبہ میں زیادہ کربلا کے اندر. صبر تو امام زین العابدین کا تھا نا, سید صابرین کا, سید صابرین نے جھیلا تھا کہ جب باپ نے آ کر کہا تھا کہ بیٹا میں تو شمشیر سے لڑا تھا تو زنجیر سے لڑے گا. یہ صبر ہر ایک میں کہاں ہوتا ہے؟ تو مسلم بن عقیل نے کہا کوئی تیرے گھر کے اندر گھسے میں برداشت نہیں کر سکتا. اور جلدے خیمے تو امام سجاد نے دیکھے تھے نا, دشمنوں کا لشکر آ گیا, مسلم بن عقیل سے لڑ کہاں سکتے تھے؟ علی کا خون جس کی رگوں میں ہے اس سے کوئی بچ سکتا ہے؟ لشکر پہ لشکر منگواتا تھا عبید اللہ ابن زیاد سے, ایک موقع پہ وہ چلا اٹھا کہنے کا ایک آدمی سے لڑنے کے لیے کتنا لشکر بلواتا ہے تو؟ کہنے کا تجھے نہیں پتا علی کا بیٹا آیا ہے میدان میں, عام آدمی ہوتا تو اتنے نہیں چاہیے تھے, علی کا بیٹا ہے, کہیں تو سارے فوجی ختم ہو جائیں گے, دھوکے سے بساؤ. گڈھا کھود لیا, ایک طرف کو لیتے گئے, حضرت مسلم بن عقیل گڈھے میں گرے, اس کے بعد پتھروں کی بارش کی, مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا, شیر خدا کا بیٹا زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. عجیب موقع آتے ہیں, اگر کسی کا دل امام حسین سے جڑا ہونا تو اس کے ساتھ وہ کچھ ہونے لگتا ہے. امام حسین کی یاد میں کچھ بچوں نے عجیب عجیب دعائیں کی ہوتی ہیں, اپنی جوانی میں اللہ سے کچھ مانگ لیتے ہیں, خدا پھر دے بھی دیتا ہے. تو کسی بچے نے میدان جنگ کے اندر اللہ سے مانگ لیا, ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی, کسی شہید کا جنازہ لایا, بڑے کوشش کی اس کا سر مل جائے, جدید دور میں کہاں سر کٹتے ہیں, بڑا کوشش کی اس کا سر مل جائے, سر نہیں ملا, بغیر سر کا دھڑ لے کر آنا پڑ گا. اب ماں کے سامنے کیا رکھیں کہ سر بھی نہیں ہے, بہت کوشش کی نہیں ملا, اس کا دھڑ لے کر آئے, جب دھڑ گھر پہ لے کر آئے کہا اس کا وصیت نامہ نکالو, وصیت نامہ پڑھتے تھے سب کا, تو وصیت نامے میں لکھا تھا خدایا میرے مولا حسین کا سر کہیں اور تھا جسم کہیں اور تھا, تو میرا بھی سر کہیں اور کر دے جسم کہیں اور کر دے. عشق میں مانگا تو خدا نے دے دیا, اب سر نہیں ملتا ہے. گویا اب مسلم بن عقیل عاشق حسین ہے نا, شاید خدا سے کچھ مانگ لیا ہوگا. ایک موقع پہ پیاس لگی, کہا پانی دے دو مجھے, ایک پیالے میں پانی آیا, مسلم بن عقیل پانی پینے لگے, اوپر کا ہونٹ کٹا ہوا تھا اس میں خون گرا, رکھ دیا برابر میں, دوسرا پیالہ لائے پھر دوبارہ خون گرا, تیسرا پیالہ بھی لائے خون گرا. کہا میں سمجھ گیا میرا مولا پیاسا مرے گا. رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں سمجھ گیا میرے مولا پیاس سے شہید ہونے والے, اپنی پیاس کو بھول گئے, اپنے مولا کی پیاس کو یاد کیا. عاشق حسین دارالعمارا لے گئے, دارالعمارا میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے سلام کرو. کہا میں سلام نہیں کروں گا, میرا مولا حسین ہے بس, میرا امیر وہی ہے, میں اسی کو سلام کروں گا. زمین پہ گرا دیا, چھت سے لے جا کر زمین پہ گرا دیا. مسلم بن عقیل کے گویا ہر طرف جسم زخمی ہو گیا. بس تھوڑی دیر گزری, اس کے بعد کوفہ کے اندر ایک عجیب منظر ہوا. حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجا, مسلم بن عقیل کے لاشیں سڑکوں پہ گھسیٹے جانے لگے, گلیوں میں لاشیں گھسیٹ رہے تھے. اب اگر کوئی دیکھے تو تعجب کرے گا کہ بھائی یہ کیا ہوا, لاشیں اس طرح تو نہیں گھسیٹے جا سکتے. لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا نا دس محرم کی واقعات کو پڑھتے ہوئے کہ جس کے مولا کا لاشا پامال ہونا تھا وہ مسلم بن عقیل کی ساری دعائیں پوری ہو رہی ہیں. امام حسین کی غریب غریب الوطنی بھی آ گئی, سید الشہداء کی پیاس بھی آ گئی, سید الشہداء کا لاشا پامال, مسلم بن عقیل کا لاشا بھی پامال ہوا. اب ایک جملہ عرض کروں, یہ وہ فضیلت ہے جو کربلا کے کسی اور شہید کو نہیں ملی ہے, صرف مسلم بن عقیل کو ملی ہے. کسی کا لاشا امام حسین کے ساتھ پامال نہیں ہوا. ایک مولا قاسم اسی موقع کے اوپر لاشے کی پامالی, صرف مسلم بن عقیل. جب میں یہاں تک پہنچتا ہوں نا تو پھر میرا دل جاتا ہے مسائل میں بس ایک جملہ اور اضافہ کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. میں کہوں گا مسلم بن عقیل, آپ نے امام حسین کے ساتھ وفاداری کے سارے حق نبھا دیے. نہ صرف وفاداری کے حق نبھائے, عشق کے حق بھی نبھا دیے. امام کی غریب الوطنی بھی جھیل لی, امام کی پیاس بھی جھیل لی, امام کے لاشے کی پامالی بھی جھیل لی, لیکن مسلم بن عقیل بس ایک بات رہ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی, سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا, بچی کو بلایا, اپنے زانوں کے اوپر بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرے. روایت میں ہے گہوارے بھی کان میں لٹکائے گوشوارے. بچی فوراً سمجھ گئی, کہنے کی کیا میرا باپ مارا گیا, میں یتیم ہو گئی. آپ مجھے ایسے پیار کر رہے جیسے یتیموں کو کرتے ہیں. میں کہوں گا مجھ سے بن عقیل دیکھ رہے ہو, تمہاری بچی کے ساتھ تو یہ ہوا, ایک حسین کی بچی ہے, وہ شوارے بھی چلے, تماشے بھی لگے. بات ہے حسین,